یا اگر وہاں کیا نام ہے سبز رنگ کی کوئی بتی لگانے کی یا سبز رنگ کا کوئی کھمبا لگانے کی ضرورت تھی یا نہیں تھی. لوگ ان سب کا انکار کرتے ہیں اور ان منکرین کا آپ صحیح دلیل سے رد نہیں کر سکتے حقیقت میں. اب اس کی وجہ سے آپ یہ سوچیں کہ اگر ہم اس لائن پہ نہیں پہنچے تو ہمارا ثواب نہیں ہوا, یہ غلط ہو جائے گا. جیسے کہ عام طور پر لوگ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, آپ نے نشانہ لگایا اگر آپ حجرہ اسود تک پہنچے, نہیں تو اشارہ کر کے آپ چلے جائیں. تو بہرحال یہ چیز عام طور پر کہی جاتی ہے کہ جس چیز کی ضرورت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس عبادت کی ضرورت تھی, اگر آپ نے اس عبادت کو سنت نہیں بیان فرمایا یا کرنے کی ترغیب نہیں دی تو بہرحال وہ چیز سنت نہیں ہو سکتی ہے. قرآن خانی میت کے لیے ضرورت تھی, پیارے رسول نے نہیں کیا, اس کا مطلب ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کاموں میں پیچھے رہنے والے تھے. یہ بہت بڑی تہمت ہو گئی, صحابہ کرام خیر کے کاموں میں پیچھے رہنے والے تھے, اب آپ آ کر کے خیر کا کام کرنے لگے, اس کا مطلب ہے کہ پیارے رسول کو متہم کر رہے ہیں اور صحابہ کو متہم کر رہے ہیں, یعنی آپ اپنے کو ان سے آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن صحیح مسئلہ ہے کہ یہ کام بدعت ہو جائے گا. ہاں صدقہ و خیرات, اس کی ان کی طرف سے پورا حج کرنا, پورا عمرہ کرنا, یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اس کو آپ کریں. لیکن مشکل یہ ہے, مصیبت یہ ہے مسلمانوں کی, جو چیز سنت ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق کم ہی لوگوں کو ہوتی ہے, اور جو چیز بدعت ہے اس میں لوگوں کو بہت کچھ دلچسپی ملتی ہے. رجبی ہوئی یا اسی طرح کی عید میلاد النبی, اس کا کوئی ثبوت نہیں, یہ سب بدعتیں ہیں حقیقت میں, اس سے گناہ ہوگا. کل بدعت ضلالہ و کل ضلالہ فی النار. یقیناً آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں, اور جان بوجھ کر کے اگر آپ کو صحیح مسئلہ مل گیا اس کے باوجود آپ پڑے ہیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کر رہے ہیں, آپ کی مخالفت کر رہے ہیں, اس سے بچنا چاہیے. بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے کہ اگر اس کی ضرورت تھی اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, ضرورت آپ محسوس کریں لیکن نہیں کیا, اس کا مطلب ہے کہ وہ مشروع نہیں ہے. تو لے دے کر کے یہ کہا جائے گا, اگر کوئی پوچھے, اب کوئی کہتا کہ ہم کریں نہ کریں, ہم نے کہا آپ کی مرضی بھائی, لیکن آپ اگر پوچھیں تو ہم کہیں گے کہ پیارے رسول نے اس کو شریعت میں داخل نہیں کیا, یہ چیز مشروع نہیں ہے. اب جائز ہے ناجائز ہے, علماء کا بعض لوگوں نے فتویٰ دیا ہے, آپ چاہیں کریں چاہے نہ کریں, لیکن ہم ایک لفظ یاد کر لیے ہیں تمام احادیث اور ادلہ کو دیکھتے ہوئے کہ یہ چیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع نہیں کیا ہے, نہیں کرنا چاہیے. بس
کچھ لوگ تمتوں کی نیت سے چلے لیکن سفر کی مشکلات سے وہ 9 تاریخ کو پہنچے, کیا ان کا عمرہ تو نہیں ہوا, کیا وہ دوبارہ عمرہ کریں گے؟
وہ بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ اس وقت یہ مسئلہ بہت یعنی ہوتا ہے ایسا کہ تمتوں کی نیت سے نکلے لیکن کسی پریشانی سے گاڑی پنچر ہو گئی اور کچھ ہوا, کوئی پریشانی ہوگی, بہرحال کہ وہ حج سے پہلے پہنچ کر کے عمرہ نہ کر سکے. تمتوں میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ صرف عمرے کی نیت ہوتی ہے, صرف عمرے کی نیت ہوتی ہے, عمرہ کر کے آپ سر مڑا لیں گے اور آپ احرام کے آداب یا احرام کے قیود اور پابندیوں سے آپ نکل گئے, کپڑے پہن سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں, بیوی سے ہم بستری بھی کر سکتے ہیں. لیکن کوئی شخص اس نیت سے نکلا, راستے میں دیر ہو گئی, 9 تاریخ کو صرف پہنچا, اگر وہ عمرہ کرنے میں لگ جائے تو اس کا عرفات چلا جائے گا, کیا کرے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت وہ سیدھا عرفات جائے اور حج کے دوسرے تمام ارکان مکمل کرے, انشاءاللہ اس کا حج اور عمرہ دونوں ہو گیا اور اس کو قربانی کرنی ضروری ہے. اگر چاہے تو حضرت عائشہ کے طریقے کے مطابق وہ عمرہ الگ کر لے, یہ ہے, اور کر لے تو اچھا ہے, دل کے اندر ایک بات نہ رہ جائے, کیونکہ حضرت عائشہ نے جیسے اپنے دل کی بات نکال دی تھی اس طرح دل کی تشویش یا دل کا خلجان اس نے نکل جائے. تو یہ کہا جائے گا کہ وہ پہلے حج کر لے اور عمرہ بعد میں کر لے, اور اگر نہیں, بہرحال قربانی اس کو کرنی ہے کیونکہ نیت جو کی تھی اس نے تمتو کی, وہ نیت بہرحال اس کی بدلے کی نہیں, اس کو قربانی کرنی ہے, اور وہ پھر جس طرح حضرت عائشہ کی طرف سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدی قران کیا تھا, حالانکہ انہوں نے عمرہ پہلے نہیں کیا تھا, وہی شکل پورے طور پر بن رہی ہے, اور بعد میں وہ جا کر کے عمرہ کہیں سے بھی کر سکتے ہیں خارج حدود حرم سے احرام باندھ کر کے. جزاک اللہ.
صاحب آپ کا ابھی ذکر ہے کہ وہ اپنی بیوی سے مل سکتے ہیں, تو کچھ کتابوں میں پڑھا گیا کہ پہلی تاریخ جب وہ ہو جائے تو حاجی جو ہیں وہ میاں بیوی نہیں مل سکتے.
ہاں یہ کہتے ہیں کہ تمتو کا مطلب عربی میں ہے یعنی فائدہ اٹھانا, تو سب سے بڑا فائدہ اس چیز عمرہ کھولنے سے ہوتا ہے کہ آپ بال بھی کٹا سکتے ہیں، خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، کپڑے عام پہن سکتے ہیں، حج کی پابندیوں سے دور رہ کر کے بیوی سے بھی مل سکتے ہیں. یہ تمتو کا پورا معنی ہے. بلکہ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا آپ نے کہ جو حدی نہ لائے ہوں اور صرف حج کی نیت کیے ہوں یا حج اور عمرے کی نیت کیے ہوں، تو وہ جو ہے اپنے اپنی نیت کو بدل کر کے عمرے کی نیت کر کے اور سر مڈا لیں اور تمتو کر لیں. تو صحابہ کہتے ہیں کہ کیا ہم عرفات جائیں گے منا جائیں گے؟ وَتَقْتُرُ مَذَاكِيرُنَا بِالْمَنِي، یعنی اتنے واضح انداز میں انہوں نے کہا کہ کیا ہم اس حالت میں منا عرفات جائیں گے کہ ہماری شرمگاہوں سے منی ٹپکتی رہے، یعنی ہم یہ کام کرتے ہوئے وہاں جائیں گے؟ یہ چیز بھی سمجھتے تھے کہ غلط ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تردید فرمائی اور کہا کہ یہ عمرہ کر لو. بلکہ آپ نے سختی سے بعض صحابہ کے شبہ کی بنا پر آپ نے غصے کا بھی اظہار کیا. اس وجہ سے ابن حزم اور اس طرح کچھ علماء نے کہا ہے کہ اگر قربانی کا جانور ساتھ نہیں لاتا ہے تو تمتو واجب ہو گیا. لیکن واجب کہنا بہرحال بڑی بات ہے، جائز ہر قسم کا ہے، لیکن افضل حج تمتو ہوا. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ حج کی پہلی تاریخ جب ذی کی پہلی تاریخ جب شروع ہو گئی، تو ذی کی پہلی تاریخ سے اگرچہ متمتع ہو، عمرے کی سے نکل کر کے خوشبو بھی لگا لیا ہے اور کپڑے بھی پہن لیے ہیں، بیوی سے نہیں مل سکتا. یہ عقیدہ غلط ہے، یہ عقیدہ غلط ہے. آپ احرام سے نکلنے کے آدھا گھنٹہ پہلے بھی اس میں مشغول ہو سکتے ہیں. جی. وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الازار. معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ عورت کے مرد کے لیے عورت کی حیض کی حالت میں کس صورت میں وہ حلال ہے، یعنی ہم جمع کر سکتے ہیں یا اس کے ساتھ لیٹ سکتے ہیں؟ یہ عام سوال تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما فوق الازار، تہبند کے اوپر سب کچھ حلال ہے، یعنی آپ جسم سے جسم ملا کر کے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، بوسہ لے سکتے ہیں، ساتھ سو سکتے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل یا پاک طینت، نیک طبیعت، صاف طبیعت، کوئی یہ کہے کہ اس حالت میں ہم عورت کے قریب کیسے رہیں، عورت کے پسینے سے خاص بو ہوتی ہے، یہ سب کچھ چیزیں بہرحال یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. اور اپنے کو اسی چیز میں آپ تورع یا زہد برتیں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس سے بڑھ کر کے اگر کوئی کرنے لگے گا تو وہی بات آئے گی جیسے تین آدمی آئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس اور آپ کی عبادت کے بارے میں انہوں نے پوچھا. تو جب بتایا ازواج مطہرات نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سوتے ہیں اور قیام اللیل بھی کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، فطر بھی کرتے ہیں، تو ایک صاحب نے کہا کہ اینا نحن من رسول اللہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور ہماری بات کیا؟ ہمارے اور آپ کے درمیان بہت ہی بڑا فرق ہے، آپ کا مرتبہ بہت اونچا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کے گناہ آگے پیچھے سب کچھ معاف کر دیے، ہم لوگ تو گناہگار ہیں. تو ایک نے فیصلہ کیا کہ ہم ہمیشہ روزہ ہی رکھیں گے، ایک نے فیصلہ کیا کہ ہم گوشت نہیں کھائیں گے، ایک نے فیصلہ کیا کہ ہم شادی نہیں کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو لوگوں کو جمع کیا آپ نے اور خطبے ممبر پر چڑھ کر کے خطبہ ثنا و حمد پڑھی آپ نے. اس کے بعد فرمایا ما بال الناس، آپ نے ان کو ان کی گویا کھل کر کے ان کا نام لے کر کے ان کو بے عزت نہیں کیا، آپ نے نام معلوم تھا، ان کی شخصیت معلوم تھی، یہ کہہ سکتے تھے فلاں فلاں نے ایسی بات کہی بہت غلط کہی، لیکن آپ کا عام طرز خطاب جو ہوتا تھا کسی کا نام لیے بغیر اصلاح معاشرہ تھا. مقصد صرف مسئلہ ان کا نہیں، آج وہ کہہ سکتے ہیں تو کل وہ بھی کہہ سکتے ہیں، کل پرسوں بھی وہ تیسرے لوگ کہہ سکتے ہیں. تو آپ نے سب کو مخاطب کر کے کہا ما بال الناس یقولون کذا وکذا، لوگوں کی حالت کیا ہے کہ ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں، کیوں ایسی باتیں کہتے ہیں؟ اما انا فاصوم وانام واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، جو میری سنت سے میں شادی بھی عورتوں سے ملتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، کھانا بھی کھاتا ہوں، بے روزہ رہتا ہوں بعض دنوں میں، اور جو میری سنت سے دور رہے گا یا میری سنت سے بیزاری ظاہر کرے گا، گویا یہ بیزاری ہے، میری سنت سے بیزاری ظاہر کرے گا یا اس سے منہ پھیرے گا، لیس منی، وہ میرے جماعت سے نہیں. یہ بڑی سختی کا لفظ ہے. تو اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ نہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے ہم نہیں کریں گے، تو یہ بہرحال ورع اور تقویٰ کے خلاف ہے، زہد کے خلاف ہے. وہی حائض فقال ما فوق الازار. ابھی میں آج ہی مسند احمد کی ایک روایت پڑھ رہا تھا. پیارے رسول کی سیرت، حقیقت یہ ہے کہ آپ ہر ایک کے ساتھ آپ کا سلوک ایک محبت اور پیار، مدد، لطف کا اور نرمی کی بات آپ کے ساتھ ہوتی تھی. حضرت عائشہ اپنے یہاں صحیح بات ہے کہ بہت سے لوگ اپنے کو مرد اسی وقت مرد سمجھے جائیں گے گویا وہ عورت کے ساتھ سختی سے زندگی گزارے، ہر بات پہ ڈانٹ ڈپٹ اور نہ کوئی توجہ، نہ کوئی مفاہمت یا نہ کوئی سمجھوتا یہ، اور وہ بس ایک بات کہہ دیا تمہیں بولنے کا حق نہیں. یہ سب چیزیں غلط ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ بھی لیتے تھے. ابھی میں مسند احمد کی ایک روایت پڑھ رہا تھا، مجھے بڑی اچھی لگی. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رات کا کچھ حصہ گزر گیا، آل ابی بکر نے ارسل آل ابی بکر، حضرت عائشہ سے روایت ہے، مسند احمد کی چھٹی جلد کی روایت ہے کہ ارسل، روایت صحیح ہے، اسناد اس کے صحیح ہے، کہ ارسل آل ابی بکر بقائمۃ شاۃ بعد حضیع من اللیل، یعنی کچھ وقت رات کا گزرنے کے بعد حضرت ابو بکر کے گھر والوں نے بکری کا پیر بھیجا ہمارے پاس، تو کہتی ہیں کہ میں نے پکڑا اس کو اور پیارے رسول نے اس کو کاٹا. دیکھیے عجیب تصور ہے، اکیلا اس کا ایک پیر ہے، ایک آدمی نہیں کاٹ سکتا، لکڑی نہ ہو یا اور کچھ نہ ہو تو اب دوسرے کی مدد. دیکھیے پیارے رسول کی اتنی بڑی ذات اور شخصیت اللہ رب العزت نے بنائی، لیکن ایک عورت کے ساتھ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا، اپنی بیوی کے ساتھ، کان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی محنت اہلہ، آپ اپنے گھر والوں کے کام میں ان کے ساتھ ہاتھ بٹاتے تھے، فاذا سمع الاذان قام کانہ لا یعرفنا، اذان جب آپ سنتے تھے تو ایسے کپڑے جھاڑ کر کے آپ اٹھتے تھے، قام ينفذ ثوبه کانہ لا یعرفنا، کپڑے جھاڑتے آپ اس طرح اٹھتے تھے اور نکل جاتے تھے جیسے کہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں. تو یہ صورت ہونی چاہیے آدمی کی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات گئے، آرام کا ٹائم ہے، آپ کو اٹھنا بھی ہے، سب کچھ ہے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ. علماء نے کہا کہ پیارے رسول پر قیام اللیل واجب تھا، لیکن اس کے باوجود آپ رات گئے، اٹھ کر کے پکڑ رہے ہیں، وہ کاٹ رہی ہیں وہ، یا آپ کاٹ رہے ہیں وہ پکڑے ہیں چھری وہ چلا رہے ہیں. دیکھیے کتنا پیارا قصہ ہے. تو بہرحال مردوں کو چاہیے کہ اس قسم کے اخلاق سے اپنے کو متصف کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ کرتے تھے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ عورت خاص طور پہ اس حالت میں بیماری کی ایک شکل اس کی ہوتی ہے، حقیقت میں اس کو تنگ دلی محسوس ہوتی ہے، اس کے دل میں ایک تنگی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں قطمہ، اور یہ اور وہ، تو وہ مرد کے قریب آ کر کے اپنے کو آرام میں محسوس کر سکتی ہے. اس وجہ سے آپ اس آرام سے اس کو محروم نہ کریں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے میں سوتے تھے ان کے ساتھ، یہاں تک کہ خطرہ یہ ہوتا تھا کہ ان کی کوئی چیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں لگ جائے، لیکن آپ سوتے تھے. تو یہ سب چیزیں بہرحال. جی سوالات زیادہ ہیں، کتنا باقی ہے؟ 20 منٹ. اچھا یہ باب ختم ہو لیں. عن ام سلمة رضی اللہ عنہا قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد نفاسها 40 یوما. نفاس اس خون کو کہتے ہیں، نفاس کہتے ہیں ولادت کو، نفاس کہتے ہیں ولادت کو، اور نفاس کا خون ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس خون کو خون نفاس کہتے ہیں. تو کہتی ہیں حضرت ام سلمة کی عورتیں پیارے رسول کے زمانے میں نماز اور روزے سے ولادت کے بعد 40 دن تک بیٹھتی تھی، یعنی اکثر مدت نفاس کی گویا 40 دن ہوئی، ایک دن، دو دن، تین دن، 40 دن تک اگر خون جاری ہے تو وہ نماز اور روزے نہیں کر سکتی ہیں. اور جب نماز روزہ منع ہوا اس حالت میں تو بیوی اور شوہر کی مقاربت بھی منع ہے. یہ تقعد کا لفظ ہے کہ بیٹھتی تھی، ہر چیز سے بیٹھ جاتی تھی. ایک تصویر ہے یا ایک توضیح ہے کہ گویا وہ نماز روزے اور تمام چیزوں سے الگ رہتی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کے بعد خون جاری رہتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ علماء نے کہا ہے کہ اگر 40 دن تک خون چالیس دن کے بعد پچاس دن تک چل رہا ہے تو وہ دس دن جو ہے وہ استحاضہ کے خون ہے، یعنی چالیس دن کے بعد وہ غسل کرے، اور اس کے بعد اگر خون جاری ہے تو ہر نماز کے لیے وضو کرے، نیا وضو، عصر ظہر کے لیے الگ وضو، ظہر کی سنتیں اور فرض پڑھیں اس ایک وضو سے، پھر عصر کے وقت اگر چریا وغیرہ نہیں خارج ہوئی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ وضو نہیں ٹوٹا، نیا غسل کریں، نیا وضو کریں، اور اگر غسل کر سکتی ہیں تو غسل بھی کریں، یہ حکم ہے چالیس دن کے بعد. بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں، اگر خون کی نوعیت وہی ہے جو انتالیسویں دن تھا، اکتالیسویں دن بھی خون کی شکل وہی ہے جو پہلے تھی، تو ساٹھ دن تک انتظار کریں. اس میں علماء کا اختلاف ہے، ساٹھ دن کے بعد پھر وہ خون استحاضے کا خون سمجھا جائے گا، لیکن حدیث شریف میں صاف یہ آیا ہے حضرت عائشہ کی، حضرت ام سلمہ کا بیان ہے کہ چالیس دن تک. تو بہرحال یہ مسئلہ اختلافی ہے. اب رہا جو لوگ، کچھ لوگ جو کہتے ہیں ساٹھ دن تک انتظار کریں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دس دن کی نمازیں وہ قضا کرے گی. جب قضا کرے گی تو کس بنا پر؟ جب اس پر واجب ہی نہیں ہے، پاک ہی نہیں ہوئی تو وہ واجب نہیں ہوا. اور جو چالیس دن کی نمازیں چھوٹی ہیں وہ تو بہرحال اس کو قضا نہیں کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چالیس دن کی مدت یہ آخری مدت سمجھنی چاہیے، اس کے بعد استحاضہ کا خون سمجھا جائے گا، اور ہر پہلا غسل کرے پہلی بار، اس کے بعد ہر نماز کے لیے وضو کرے، اور اگر ہر نماز کے لیے غسل کر سکتی ہے یا دو نمازیں اکٹھا کر کے دونوں کے لیے ایک غسل کریں جیسا کہ استحاضے کی شکل میں بیان کی گئی ہے، تو یہ شکل ہے. وفی لفظ عمر علم یامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقضاء صلاۃ النفاس، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نفاس کے اندر جو نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کے قضا کی، یا جو نمازیں چھوٹی ہیں ان کے قضا کا حکم نہیں دیا گیا. جس طرح سات دن کے اندر نہیں دیا گیا تو چالیس دن کی مدت تو اور ہی زیادہ تکلیف دہ ہے اگر چالیس دن کی نمازیں پوری کریں گی. تو بہرحال مسئلہ یہ ہوا کہ نفاس کے درمیان جو صلاۃ یا جو نماز چھوٹی ہے ان کی، اس کی قضا ان کے لیے جائز نہیں ہے. یہ کہیے جائز نہیں ہے. جائز کا مطلب کوئی احتیاطاً کہیں نہیں ہم قضا کریں گے، کیونکہ جو چیز مشروع نہیں ہے اس کا کرنا بدعت ہے، غلط ہے، حرام ہے. اس وجہ سے کوئی یہ کہے احتیاطاً کہ نہیں ہم چالیس دن کی نماز قضا کریں گے، کوئی عورت کہے کہ نہیں سات دن جو حیض کی نماز چھوٹی ہیں، تو یہ گویا خوارج کا ایک مسئلہ ہو گیا. حضرت عائشہ کے پاس ایک عورت آئی، کچھ اس قسم کا مسئلہ پوچھنے لگی کہ وجہ کیا ہے کہ حائضہ عورت کو روزے کے قضا کا حکم تو دیا گیا لیکن نماز کے قضا کا حکم نہیں دیا گیا. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم کرتے تھے، احروریت انتی، کیا تم خوارج میں سے ہو؟ کیونکہ خوارج کا جو رئیس تھا یا جو ان کا بڑا تھا، اس کا مسئلہ یہی تھا کہ وہ عورت کو قضا کا حکم دیتا تھا. گناہ اگر کبیرہ کر دیا، کسی نے جھوٹ بول دیا، تو کافر ہو گیا، جنت کیا نام ہے جہنم میں ہمیشہ کے لیے اس کو داخل کر دیتے تھے. اسی طرح اگر بغیر توبہ کے اگر مرا، اسی طرح گناہ کبیرہ کا مرتکب ہمیشہ، کسی گناہ کبیرہ کا مرتکب اس کو کافر کا حکم دیتے تھے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. بہرحال یہ سب مسائل ان کے تھے، یہ غلط مسائل تھے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں ہماری بیوی پورا کرے گی یہ نماز قضا کرے گی، تو یہ بدعت ہے، غلط ہے، صحیح نہیں ہے. وہ صلی اللہ علیہ خیر خلقی محمد. اس کے بعد انشاءاللہ نماز کے مسائل شروع ہوں گے. میں نے بچوں کا حقیقہ نہیں، عقیقہ اس کو کہتے ہیں، اپنے یہاں لوگ حقیقہ کہتے ہیں، وہ عقیقہ ہے، عین قاف عقیقہ، ابھی تک نہیں کیا. بچے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں، کیا ابھی میں بچوں کا عقیقہ کر سکتا ہوں؟ طریقہ کیا ہے؟ عقیقے کا سب سے پہلا ٹائم جو ہوتا ہے وہ ساتویں دن یا چودہویں دن. اس کے بعد زندگی میں کبھی بھی آدمی، یہاں تک کہ اپنا عقیقہ خود آدمی کر سکتا ہے. یہ فتویٰ ہے بعض تابعین وغیرہ کا، کیونکہ یہ ایک چیز ہے جو جس سے اجر اور ثواب کی امید کی جا سکتی ہے، اور وہ منع نہیں کیا جا سکتا کہ اسی دن کے ساتھ وہ خاص ہے. اپنی جس طرح ختنہ وغیرہ ہے، ختنہ تو واجب ہے، اگر کوئی شخص یہ اسلام لایا تو بڑھاپے میں اپنا ختنہ کرے، اسی طرح عقیقہ بھی وہ کر سکتا ہے. احکام المولود میں یہ چیز بیان ہے. جی تو بچوں کا عقیقہ کسی بھی آدمی کر سکتا ہے، کھلائیے. جزاکم اللہ خیر. امام کے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ پر ہر رکعت میں پڑھے یا خاموش رہے؟ ہم کہیں گے اس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائیں گے، جب پوچھے گا کہ لا صلاۃ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، پیارے رسول نے فرمایا کہ جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. ہر رکعت میں اس کو پڑھنا ضروری ہے. لیکن یہ بھی یاد رہے کہ اگر کوئی شخص نہیں پڑھ رہا ہے تو آپ یہ نہ مجھے کہیں کہ ان کی نماز آپ نے باطل کر دی. نہیں, ہم نہیں کہیں گے باطل, اللہ جانتا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی نماز کو باطل سمجھتے ہیں جی اگر نہیں پڑھیں گے, کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے. اور اس کے ساتھ بہت بڑے علماء, امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا بھی یہ مسئلہ ہے, بہت سے محدثین کا مسئلہ ہے. البتہ یہ اختلاف ہے کہ اگر سری جہری نماز ہے تو اس میں جب سورہ امام کے پیچھے قراءت سن رہا ہے تو نہ پڑھے. یہاں تک کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ اگر سن رہا ہے تو نہ پڑھے, لیکن اگر نہیں سن رہا یعنی وہ بہرا ہے یا بہت دور ہے, آواز امام کی نہیں جا رہی, تو انہوں نے پڑھنے کو واجب کہا. دیکھیے, اور صحیح مسئلہ یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری نماز میں بھی لوگوں کے سے مڑ کر کے پوچھا کہ کیا تم فجر کی نماز آپ نے پڑھی, تو آپ نے مڑ کر کے کہا کہ شاید تم لوگ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو, میرے پیچھے کچھ پڑھتے ہو, تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, ہاں نحض حضن, ہم بڑی تیزی سے آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ اور نہ پڑھو, کیونکہ آپ نے ایک سبب بھی بیان کیا, کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں, اللہ کا شکر ہے کہ زندگی بھر حدیث ہی پڑھی ہے, اس کی روشنی میں یہ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے پڑھنا, رکن ہے انشاءاللہ. اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں یہ بھی ہے, امام شافعی کا بھی یہی کہنا ہے, امام احمد بن امام اسحاق بن راہوی وغیرہ کا بھی کہنا یہی ہے, اور امام ترمذی نے ان اقوال کو انہوں نے نقل کیا ہے. امام احمد کی اتباع کی کتابوں میں مختلف اقوال نقل ہیں, لیکن امام ترمذی نے امام احمد کی صرف یہی قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے نماز پڑھنے کو نماز میں سورہ فاتحہ ہر نماز میں چاہے جہری ہو یا سری ہو پڑھنے کو واجب کہا ہے. طواف کرتے وقت جب حجر اسود کا دور سے استلام کریں تو ہاتھوں کو چومنا چاہیے یا نہیں؟ سنت یہ ہے کہ طواف اگر آپ حجر اسود پر منہ ڈال کر کے بوسا دے سکتے ہیں تو بوسا دیں, نہیں دے سکتے تو کوئی چیز بھی آپ کے ہاتھ میں ہو, لاٹھی ہو یا اور کچھ ہو, وہ پہنچے تو اس کا کنارہ جو پہنچا اس کو چوم سکتے ہیں, ہاتھ پہنچ جائے تو ہاتھ چوم سکتے ہیں, نہیں پہنچی کوئی چیز تو آپ اشارہ کر کے چلے جائیں, پھر چومنا نہیں ہے. اگر نہیں پہنچی وہاں تک تو اشارہ کریں اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر اور اپنا طواف جاری رکھیں. مردوں کو کیا بخشا جا سکتا ہے, مردوں کو کیا بخشا جا سکتا ہے, قرآن پڑھ کر بخشش کیا کریں؟ وہ بات گزر چکی, شاید یہ سوال پہلے آیا تھا کہ مردوں کے لیے یا کسی آدمی کے لیے دعا, زندہ کے لیے بھی دعا بہت ہی مفید ہے. نبی کریم صلی اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ لا تنسنا یا اخی فی دعواتک, اے میرے بھائی اپنی دعاؤں میں ہمیں نہ بھولو. تو مسلمان زندہ ہو یا مردہ, مسلمان کی دعا سے فائدہ اس کو پہنچتا ہے, اس وجہ سے ہر ایک کے لیے دعا کرنا چاہیے. تو مردوں کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کی ہر مرحلے پر تاکید کی, یہاں تک کہ دفن سے پہلے آپ نے تاکید کی اس الول اخیکم التثبیت فانہ الان یسأل, اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو کیونکہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا. اور یہ معلوم ہے کہ جب دفن کر کے 40 قدم آگے نکلتے ہیں وانہ لیسمع قرآن علیہم, اور ابھی وہ ان کے جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہوتا ہے, فرشتے آتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں, اب اس وقت ثابت قدمی کی دعا بہت ہی مفید رہے گی. اس طرح عام دعا بھی کہ کبھی کبھی آدمی کو عذاب ہوتا رہتا ہے, اچانک جنت کی ٹھنڈی ہوا اس کو آتی ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ ہذا بدعوت فلان لک, فلاں آدمی کی دعا کی برکت سے تمہیں یہ چیز ملی ہے. تو مردوں کے لیے دعا یہ ہے مشروع. قرآن پڑھ کے بخشنا یا کھانا کھلانا, خاص ٹائم میں کھانا آپ ان کے نام سے کسی وقت بھی کھلا سکتے ہیں, لیکن خاص انداز سے جو لوگوں نے 40واں یا 30واں یا جو کچھ کیا ہے یہ بدعت ہے. کھانا کھلا کر کے آپ ان کو ان کے لیے اجر کی دعا کر سکتے ہیں, نہ قرآن یا صرف طواف یا نماز پڑھ کے بخشنا یہ چیز مشروع نہیں ہے, وہی کرنا چاہیے جو پیارے رسول سے ثابت ہے. چند سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں, مجھے اس کی تشریح بیان کیجئے, مہربانی ہوگی. امام احمد بن حنبل, امام مالک, امام حنفی یعنی امام ابو حنیفہ, ان چاروں امام کو ماننے کے بارے میں بتلائیے. اگر ان چاروں کو ہم نہیں مانتے تو کیا ہوگا، یا یہ اس میں کسی ایک کو مانتے ہیں تو بہتر ہوگا، یا کسی کو بھی نہیں مانتے تو کیا ہوگا، اس کے بارے میں ہم کو تفصیل بتائیے. تفصیل مختصر تفصیل یہ ہے کہ سب ہمارے امام ہیں اور سب کے لیے ہمیں دعا اور ان کے لیے نیک خواہش رکھنا ضروری ہے، اور کسی ایک کو غلط بات کہنا یہ دین و ایمان کے خلاف ہے. ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، کسی کے خلاف دل میں کینہ کسی مسلمان کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. تو امام جو ہیں انہوں نے اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنے اپنے زمانے میں دین کی بہت بڑی خدمت کی ہے، لیکن آپ شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان میں سے چاروں کو ہم نہیں مانے تو کیا ہوگا. چاروں کا ماننا، چاروں کے بعد چھٹویں آٹھویں ساتویں ہو، سب اماموں کو ماننا ضروری ہے، یعنی وہ ہمارے امام ہیں. اور کسی ایک کو ماننا یہ غلط ہے، کیونکہ ایک کو اگر مانتے ہیں تو صرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ایک کو ماننے کا معنی الگ ہوا، یعنی واجب الاتباع، واجب الاقتداء، واجب التقلید پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اگر حدیث صحیح آپ کو مل رہی ہے اور چاروں اماموں نے کوئی ایک بات، چاروں نے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی مسئلہ آپ کو ایسا نہیں مل سکتا کہ حدیث صحیح ملے اور چاروں اماموں نے اس کے خلاف کیا ہو، ابداً یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. لیکن یہ آپ مان سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی امام کو یہ حدیث نہ پہنچی ہو، لیکن ان کو آپ متہم نہ کریں کہ حدیث پہنچتے ہوئے بھی چھوڑ دیا. نہیں، نہیں ملی، اجتہاد کیا، انہوں نے مسئلہ بیان کیا، مسئلہ اس وقت کیا تھا، نقل کرتے کرتے کیا بن گیا، اس پر بھی آپ کو شبہ رکھنا چاہیے، حدیث پر عمل کرنا چاہیے. حدیث پر عمل واجب الاتباع ہے. امام کو ہم مانتے ہیں کہ ان کا درجہ، ان کے لیے اجر اللہ تعالیٰ دے گا. ان کے ماننے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مستحق ہیں دعا کے، وہ مستحق ہیں اجر کے انشاءاللہ، لیکن واجب الاتباع پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ اگر یہ کھل کر کے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا اگر کوئی تقلید کسی کی نہیں کرتا ہے تو کیا وہ دین سے خارج ہے جیسا کہ کہتے ہیں، یہ کہنا ہی بہرحال وہ دین اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو واجب الاتباع سمجھنا یہ دین میں ایک بہت بڑی بدعت ہے. ہم سب کی مانتے ہیں اور سب کی چھوڑیں گے اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف ملا. آپ ایک مسئلہ یہ سمجھیں کہ حدیث قرآن سے کسی نے آپ کو صحیح مسئلہ نہیں بتایا، کہتے ہیں بھائی ہمیں حدیث قرآن میں واضح مسئلہ نہیں نظر آیا، فلاں امام نے یہ بات کہی ہے. جس امام کی بات ہے آپ لے لیں، اور یہ نہ کہیں جیسا کہ بعض پرانی کتاب میں نے پڑھا ہے کہ تو مقلد امام ہست تورا از حدیث چیک کر. یہ فارسی کا مقولہ ہے، فارسی بھی ہم نے الحمدللہ پڑھی ہے اور اچھی جانتا تھا میں، لیکن وہ بولنے بولنے کے نہ سمجھتا پورا ہوں لیکن بولنے میں ذرا سی. تورا از حدیث چیک کر، تو امام کا مقلد ہے، حدیث سے تمہیں کیا کام. یہ بہت بڑی بے ادبی کی بات ہے. کہنے والا کتنا بھی بڑا رہا ہو اپنے قوم میں، بہرحال اس نے بہت بری بات کی، بہت بری، بہت بڑی بات کہی. بہرحال تو ہونا یہ چاہیے کہ جب کوئی واضح مسئلہ آپ کو نہیں ملا قرآن حدیث سے آپ پوچھیں. اگر جانتے ہوئے انہوں نے غلط بتا دیا، ان کے ذمہ ہے، آپ اس پر عمل کریں، چاہے وہ مسئلہ امام شافعی کا ہو، امام ابو حنیفہ کا ہو، امام مالک کا ہو، کسی کا ہو، آپ کو اجر ملے گا. غلطی ان کی ہے، جانتے ہوئے حق انہوں نے غلط بتایا. اور اگر نہیں مل رہا ہے کوئی مسئلہ، کسی امام نے یہ کہا، کسی امام نے یہ کہا، تو آپ مختار ہیں، کوئی بھی مسئلہ کسی کا بھی لے لیں. اور کسی وقت بھی آپ نے امام شافعی کا مسئلہ لیا، دوسری بار آپ کو امام ابو حنیفہ کا مسئلہ واضح طور پر ملا، قرآن حدیث میں کوئی صاف مسئلہ نہیں ملا، تو یہ نہ سوچیں کہ نہیں پہلے تو ہم نے امام شافعی کا لیا تھا اور اب ہم امام ابو حنیفہ کا کیوں لیں. نہیں، آپ لے سکتے ہیں، مختار ہیں. امام زہری کا مسئلہ مل گیا، امام اسحاق بن راہوے کا مل گیا، امام اوزائی کا، سب ہمارے امام ہیں، سب کا لے سکتے ہیں. لیکن یہ کہیں کہ نہیں ہمارے باپ دادا کسی ایک خاص مسلک کے تھے، یہ کہنا بدعت ہے. اس کو ہم کہتے ہوئے شرم نہیں محسوس کرتے، باک نہیں محسوس کرتے، بے باکی سے کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اور اللہ کے پکڑے جائیں گے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کھل کر کے کرنے پر. لیکن یہ بات واضح طور پر سمجھیں کہ اگر کوئی مسئلہ نہیں مل رہا ہے واضح طور پر، تو کسی امام کا آپ لے سکتے ہیں، کوئی اس پر پابندی نہیں. اور جو رسول کے بتائے پر عمل کرتا ہوں، جو اچھا یہ بتائیں، دوسری بات، میں تو صرف قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں اور جو رسول کے بتائے پر عمل کرتا ہوں، ٹھیک ہے پیارے رسول، یہی سب سے پہلے یہی جذبہ ہونا چاہیے. لیکن سب مسئلہ واضح طور پر حدیث میں نہیں ہے، حدیث کے بعض مسائل پر ائمہ نے قیاس کیا ہے، کسی امام نے قیاس کر کے آپ کو مسئلہ بتایا اور مفتی نے بتایا، آپ کو وہ کر لینا واجب ہوا، ضروری ہوا. اور یہ نہ سوچے کہ نہیں اسی راستے سے ہمیں ملے گا، امام شافعی کے راستے سے ملے گی یہ حدیث یا یہ مسئلہ تبھی لیں گے، یا ہم حنفی مذہب کے ہیں تو حنفی مذہب سے ملے گا تبھی لیں گے، یہ بے ادبی ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تمام ائمہ اعظام کی شان میں. مہربانی کر کے ان چاروں امام کے بارے میں تفصیل آگاہ کریں، اس کے لیے بہت بے چین ہوں. انشاءاللہ آپ کی بے چینی جاتی رہنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے پھر صرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھے گا، اور آپ کی سیرت، آپ کی صورت اور آپ کے اعمال کے پر عمل کرنے نہ کرنے کے بارے میں پوچھے گا. اور قبر میں جو تین سوال ہوں گے اس میں تیسرا سوال یہ ہوگا کہ من نبی ہو، یہ نہیں کہا جائے گا من امام ہو، تمہارے نبی کیا ہیں، لیکن یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اماموں نے جان بوجھ کر کے غلط مسئلہ بیان کیا، یہ عقیدہ بھی غلط ہو جاتا ہے. اماموں نے اپنے موقع پر، ان کے اوپر واجب تھا، سب سے بڑے وہی تھے، انہوں نے اپنے زمانے میں قرآن حدیث کی قریبی روایت جو ان کے پاس تھی یا جو آیت تھی دیکھ کر کے انہوں نے فتویٰ بیان کیا، اور ان لوگوں پر جن کو انہوں نے فتویٰ دیا اس پر عمل کرنا واجب تھا، لیکن بعد میں یہ چیز ظاہر ہوئی تو بہرحال اس کا چھوڑ دینا واجب ہوگا کیونکہ حدیث کے خلاف پڑ رہا ہے. اور حدیث کا خلاف پڑھتے ہوئے کہیں گے کہ ہو سکتا ہے امام کے پاس کوئی حدیث رہی ہو، نہیں، اگر ظاہر ہوئی تو رہی ہو والی بات بہرحال معقول نہیں ہے نہ مشروع ہی ہے. جی حضرت جبریل علیہ السلام، حقیقت میں اس بات پر وہ کہیں گے کہ روزانہ یہ مسئلہ چھیڑتا ہے، آپ لوگ چھیڑتے ہیں جزاکم اللہ خیر، لیکن یہ مسئلہ چھوٹا نہیں ہے، اس مسئلے نے امت کو کئی ٹکڑوں میں کر دیا ہے اور اس پر دوستی اور دشمنی کی بنیاد ہے. حقیقت میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. مشکل یہ ہے کہ ابھی کچھ لوگ گئے تھے امریکہ وغیرہ، تو وہاں